إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. پچھلے درس میں اس عنوان کے تحت اسلام اور امن, اس عنوان کے تحت ہمارا نیا کورس شروع ہوا ہے, اور پچھلے ہفتے آپ کے لیے نوٹس نہیں تھے. الحمدللہ اس ہفتے اردو اور ہندی دونوں میں آپ لوگوں کے لیے نوٹس موجود ہیں, تو جنہوں نے بھی نام اپنا لکھایا ہے وہ نوٹس حاصل کر سکتے ہیں. پچھلے ہفتے میں دو آیتیں اور ان کی تفسیر ہم نے دیکھی تھی, اور ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فساد سے منع کیا ہے اور اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. اس سلسلے میں کافی باتیں ہم نے دیکھی. اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو کوئی بتا سکتا ہے فساد کیا ہے؟ آپ لوگ یہ سوچ کے نہیں آئے تھے, بگاڑ. تو بگاڑ سے مراد کیا ہے؟ گاڑی کا بگاڑ, ہاں بگاڑ کیا, صحت کا بگاڑ, تعلقات میں بگاڑ, کس کے, جی آپسی تعلق. تو آپسی تعلقات نہیں بگاڑنا چاہیے, اللہ نے کہا بیوی شوہر کے تعلقات, ماں باپ کے تعلقات. ہاں دیکھیے یہاں پہ ہم لوگ دو کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں بنیادی طور پر, باقی تو جا کے کرنا ہے آپ کو. ایک ہم سننے کے لیے آ رہے ہیں اور دوسرے سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر سمجھنے کا حصہ ادا نہیں ہوا تو سننے میں فائدہ ہے, ثواب ملے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو واقعی نکات یاد رہیں اور ہم اس کو دوسروں کو سمجھا پائیں. ایک تو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے جس میں آدھا وقت نیند میں جاتا ہے. یہاں پر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ آج عالمی سطح پر اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا ہم جواب دلائل کے ساتھ دے سکیں. تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو دلیل ہم پیش کر رہے ہیں اس کو, چونکہ ہم پیش کر رہے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہوں اور اس کو ہم سمجھا سکیں. تو ایک سمجھنا ہے اور دوسرے سمجھانا ہے, سمجھانے کی بھی صلاحیت پیدا ہونا ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن بول نہیں پاتے ہیں, تو جب ہم بول نہیں پائیں گے تو پھر سمجھا کیسے پائیں گے؟ تو ضروری نہیں کہ ایک آدمی سمجھاؤ تو سمجھا بھی سکتا ہو, اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس سمجھانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے. تو فساد سے مراد کیا ہے؟ پھر سے ہم شروع کرتے ہیں, بگاڑ. کس چیز کا بگاڑ؟ معاشرے کا بگاڑ. کیا یہاں سے ہم نے شروعات کی تھی بگاڑ کے سلسلے میں؟ عرب میں بگاڑ کچھ تھا, تھوڑا یاد آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو, کیا کیا بگاڑ تھا وہاں پر؟ صرف معاشرے میں بگاڑ تھا, لوگ لڑتے تھے آپس میں. دیکھیے یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج عقیدے اور منہج کے سلسلے میں بات کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے صرف سیاسی معاملات اور سیاسی بگاڑ کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں. اگر یہ نقطہ آپ کو نہیں سمجھا آپ باقی باتیں سمجھا نہیں پائیں گے. آپ سمجھ میں آیا؟ بگاڑ ہر قسم کا, یہاں پر کچھ خاص بگاڑ بتایا گیا ہے, تعلقات کا بگاڑ، بیوی شوہر کے تعلقات کا، یا ماں باپ سے تعلقات، یا پڑوسی رشتہ دار، یہاں پر کوئی قسم بتائی نہیں گئی کہ فلاں بگاڑ. ہر قسم کا بگاڑ فساد منع ہے. اس میں سب سے پہلا بگاڑ کون سا ہے؟ عقیدے کا بگاڑ ہے. اس لیے ایک آدمی اگر لوگوں کا عقیدہ بگاڑتا ہے تو کیا یہ آیت اس کے لیے ہو سکتی ہے؟ ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. کیا یہ آیت اس کے اوپر صادق آتی ہے کہ زمین میں فساد پیدا مت کر، بگاڑ پیدا مت کر، اللہ تعالیٰ بگاڑ پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو عقیدے کا بگاڑ بھی بگاڑ ہے اور یہ سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑی خرابی ہے. اسی طرح سے عبادات میں بدعات ایجاد کرنا یہ بھی بگاڑ ہے. اس سے دونوں چیزوں سے آپ دیکھیے، عقیدے کے بگاڑ سے پورا دین بگڑ جاتا ہے، آخرت بگڑ جاتی ہے. اسی طرح سے بدعات کی وجہ سے وہ عبادت جس میں بدعت آتی ہے وہ عبادت بگڑ جاتی ہے. پھر باقی بگاڑ اس کے بعد ہے، پھر اللہ سے تعلق، بندوں سے تعلق بعد میں آتا ہے. پہلا اللہ سے تعلق صحیح ہونا ضروری ہے. پہلے دل کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی یاد آیا ہوگا آپ کو، پہلے دل کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اعمال کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو پہلے اندر بگاڑ آتا ہے، پھر باہر بگاڑ آتا ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سب صحیح، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. یعنی اگر دل صحیح ہو تو اعمال صحیح ہوتے ہیں، اگر دل میں، عقیدے میں، سوچ میں، نیت میں بگاڑ آ جائے تو آدمی کے اعمال میں بھی بگاڑ آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فساد کے سلسلے میں دو آیتیں بیان کی یہاں پر، جو ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھی تھی. نمبر ایک، ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. زمین میں فساد کی چاہت مت کر. تبغی ابتغاء کے معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، چاہنا، اس کی طلب کرنا. اللہ تعالی فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اس آیت میں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک اللہ نے فساد سے منع کیا ہے، دو اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو لوگ بگاڑ پیدا کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے ان لوگوں کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہے. دوسری آیت ہم نے دیکھی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت کا گھر ہے، یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے مختص کر رکھا ہے، خاص کر رکھا ہے، جو زمین میں دو چیزوں کی چاہت نہیں کرتے ہیں، دو چیزوں کا ارادہ نہیں کرتے ہیں. کیا ہیں؟ ایک علو فی الارض ولا فساد، زمین میں علو اور فساد کی چاہت نہیں کرتے ہیں. علو کے معنی اونچائی، تو اونچائی نہیں چاہیے، اونچائی بری بات ہے یا اچھی بات ہے؟ آپ بچے کو کتنے مارکس لینے کے لیے کہیں گے؟ 3. اور آپ امتحان میں کیا کریں گے؟ اونچائی نہیں چاہیے. اگر ہم کو نہیں سمجھا تو ہم سمجھائیں گے کیا؟ علو کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے علو کے معنی ہے اونچائی، لیکن یہاں کیا ہے؟ دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو اعلیٰ سمجھ کر ان کو گھٹیا سمجھنا، اور ان کو دبا کر ان کے اوپر بڑا بننے کی کوشش کرنا، یہاں یہ مراد ہے علو سے. یہاں تکبر اور گھمنڈ اور دوسروں کی تحقیر اور دوسروں پر ظلم و زیادتی، یہاں یہ مراد ہے. علو فی الارض کے بڑا بننے کی کوشش کرنا اور دوسروں کو چھوٹا بتانا، چاہے وہ قلب کی سطح پر ہو یا پھر وہ عمل کی سطح پر ہو. عمل کی سطح پر وہ کیا بن جاتا ہے؟ ظلم و زیادتی ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو دبانے کی کوشش کرنا، جس کو آپ انگلش میں آپریشن کہتے ہیں، دوسروں کے اوپر ظلم کرنا، دوسروں کو دبانا. اور زمین میں فساد پیدا کرنا بگاڑ، چاہے وہ کھیتی کا بگاڑ ہو، چاہے وہ زمین میں پانیوں میں بگاڑ ہو، یا پھر معاشرے میں، زندگیوں میں، بڑے چھوٹے، مرد عورتیں، بے پردگی، سارا بگاڑ اس میں آتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ جو لوگ زمین میں علو اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے، یعنی آخرت میں جنت ان کو نصیب ہوگی. تو یہ دو باتیں ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھیں، آج دوبارہ اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک لفظ پچھلے درس میں آیا تھا اسلام. اسلام کے معنی کیا ہے؟ پیس، ہاں، سلامتی والا دین، چمن، امن. اچھا، امن ہے اسلام کا معنی. سرینڈر یا سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ، یہ انگلش میں ہوا. اردو میں کیا ہوا؟ حوالے کر دینا، اللہ کے تابع کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے، رسول کے، دونوں کے. شرک کس کو بولتے ہیں؟ شرک کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، ایسا ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں. کوئی بھی بعد لوگ بولتے ہیں اچھا پیچھے بیٹھا میں. جب تک کہ دیکھیے، ہم صحیح اور غلط میں فرق یا واضح اور غیر واضح ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ واقعی کیا جملہ ہے، کیا بولنا چاہیے، تب تک کہ ہم واقعی صحیح جواب نہیں دے پائیں گے. بعض اوقات صحیح جواب معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک سوال سامنے آ گیا تو صحیح جواب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ڈاؤن ڈول ہو جاتا ہے کہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو شک باقی نہیں رہنا چاہیے حق کے سلسلے میں، اطمینان ہونا چاہیے واقعی یہی ہے. تو اللہ کی ماننا چاہیے، رسول کی، اللہ کی ماننا چاہیے نا. ہاں، ہاں بھی نہیں بھی، ٹھہرو ذرا، جواب تک رکتے ہم لوگ. ہاں، اللہ کی ماننا چاہیے، اس میں اللہ نے رسول کی ماننے کو کہا ہے. تو اینڈ میں پروڈکٹ کیا ہوا؟ دونوں کی ماننا چاہیے. تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کی بھی ماننا اور رسول کی بھی ماننا شرک نہیں ہے. کیا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ تیسرا آپشن. بہت سارے سوال کے پرچوں میں ہوتا ہے یہ یا وہ یا پھر دونوں میں سے کچھ بھی نہیں. کیا ہے؟ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جیسا آیا ہم کو بولنا ہے. ہاں، دیکھیے، اللہ نے قرآن کریم، ہم رسول کی کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ فی نفسی ہی رسول کی ماننا تھی. اس لیے رسول کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا ماننا. ہاں، رسول کا مطلب کیا ہے؟ ماننا نہیں، مانا. رسول کی میننگ کیا ہے؟ رسول کا ترجمہ، رسول ورڈ کیا ہے؟ اچھا، یہ آسان کو اور مشکل بنایا. رسالت کا مطلب کیا ہے؟ بعض اوقات تشریح میں خود تاکید ہوتی ہے. ہاں جی، پیغامبر یعنی پیغام پہنچانے والا. تو اس کا اپنا ہوتا ہے پیغام، لیجیے یہ میرا پیغام ہے، میں خود دیتا ہوں میرا پیغام. نہیں، کوئی اور پیغام دے کے بھیجتا ہے. تو اصل بات کسی اور کی ہوتی ہے، وہ لے کر آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول. تو رسول خود اپنی نہیں بول رہا ہے، وہ کس کی بول رہا ہے؟ تو اسلام کے معنی ہے استسلام. یہ لفظ یاد رکھیں گے آپ لوگ. اسلام کے معنی کیا ہے؟ استسلام، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حکم، اس کی مرضیات کے تابع کر دینا. اپنی مرضی کو کس کی مرضی کے تابع کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع اپنے آپ کو کر دینا، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. لیکن اسلام میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ نے ہم کو ڈائریکٹلی بتائی؟ ڈائریکٹلی بتائی نا، رسول کے ذریعے سے بتائی. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں قرآن میں بتائی، اور اس قرآن کو سمجھانے کے لیے کس کو ذمہ دار بنایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو قرآن کو سمجھانے کی جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ حدیث میں ہیں، وہ رسول کی اپنی بات ہے؟ نہیں، جملہ رسول کا ہے، لیکن بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی بات ماننا، یہ شرک ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بات پہنچاتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا مَن يطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی مانے اس نے اللہ ہی کی مانی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کس کی سنا رہا ہے؟ اللہ کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ بس ایک وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف اللہ کے پاس سے بھیجی جاتی ہے. تو اسلام کے معنی کیا ہے؟ استسلام کے. پیس نہیں اسلام کا مطلب، بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیس ہے، اس کا نتیجہ پیس ہے، یا اسلام کے معنی پیس ہے؟ نہیں ہے. اسلام کا تقاضا اور اس کا نتیجہ پیس ہے، پیس کا مطلب امن، لیکن فی نفسہ اسلام کے معنی میں وہ نہیں آتا ہے. اسلام کے معنی کیا ہے؟ فرما برداری. فرما برداری آپ آسان لفظ اس کے لیے استعمال کریں تو کیا ہے وہ؟ فرما برداری. ظاہری یا باطنی؟ دونوں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اللہ کی فرما برداری ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے آیت اس بارے میں ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نہیں، اے نبی آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ وہ آپ کو اپنے آپسی اختلافات میں حکم، جج نہ بنائیں، اور پھر آپ جو فیصلہ دیں اس سے اپنے جی میں کوئی حرج بھی نہ پائیں اور پوری طرح سے بات کو تسلیم کر لیں. تو اگر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے اپنے جی میں آدمی حرج محسوس کرتا ہے، ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اندر سے، چاہے باہر سے کر رہا ہو، تو کیا ہے؟ مسلم ہے. اس لیے ظاہراً و باطناً اندر سے بھی اور باہر سے بھی فرما برداری ہونا چاہیے. اسی لیے منافقین کون تھے؟ ظاہر میں فرما بردار تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے، جنگوں میں بھی بعض اوقات جاتے تھے، لیکن اندر سے اسلام نہیں تھا. تو اسلام کا مطلب ہے فرما برداری. فرما برداری اور امن کا کیا تعلق ہے پھر؟ یعنی فرما برداری سے امن آئے گا؟ کون بولا آپ کو؟ اس کی ایک چھوٹی مثال آپ کو دے سکتے ہیں، ٹریفک سگنل کبھی دیکھیں آپ؟ روزانہ دیکھتے ہیں، ہر آدمی کا ہے اتنی لال بتی ہری بتی، کون دیکھ کے چلتا ہے اس کو؟ ہم بتیوں کو دیکھ کے چلیں گے؟ انسان اتنی اعلیٰ مخلوق رہے کہ وہ لائٹ کو دیکھ کے چلے گا؟ میری مرضی سے میں چلوں گا، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. اگر ایسا سب لوگ کرنے لگیں تو کتنا امن آئے گا، خاص طور سے چوک میں آئے گا، کیا ہو جائے گا؟ لیکن اگر سب فرما بردار ہو جائیں، جو بتا رہے یہاں سے جاؤ، کوئی بول رہا یہاں سے ٹھہرو تو ٹھہر جا رہا ہو، بولا جاؤ تو جا رہا ہے، اگر اس کی مانیں گے تو سکون اور چین اور امن اور خیر آئے گی، یا ہر ایک کہے ہم نہیں مانتے، ہماری طرح انسان نہیں ہے اور ایک جگہ کھڑا ہے پابند ہو کے، اس کی ہم نہیں مانتے ہیں، اگر اس کی نہیں مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ گڑبڑ. پابندی سے خیر آتی ہے، لیکن اگر آزاد روی آ جائے تو شر پیدا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہے. یہ چھوٹی مثال ہے. اب ایک ٹریفک پولیس کے ماننے میں اتنی بھلائی ہے، اور وہ بھی صرف گاڑیوں کی حد تک چلانے کے اعتبار سے، زندگی کی گاڑی اس سے زیادہ ڈینجر ہے، جس میں کئی مرحلے ہوتے ہیں. اس میں ایک عام آدمی کی بات کے مقابلے میں جس نے پیدا ہم کو کیا ہے اس کی بات مانیں گے تو گاڑی صحیح چلے گی کہ الٹی چلے گی؟ صحیح چلے گی. اللہ یعلم من خلق، اللہ نے کہا کہ جو پیدا کرے وہی نہیں جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہم امن اور شانتی چاہتے ہیں تو اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس کی اصل یہ ہے، اللہ کے ماننے سے امن آتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کسی کو دعوت بھی دیں گے، غیر مسلم کو بھی آپ سمجھائیں گے، آپ ایسا سمجھا سکتے ہیں. تو آدمی کہا ہے اپنے دل کے حساب سے چلنا چاہیے، اس کی مان کے کون چلتا ہے؟ ہم کو اپنا دل دیا اللہ نے، یا ہم اپنے دل کے ساتھ پیدا ہوئے پیدا کرنے والے نے جو بھی کہے آدمی، ہم اس کو یہ سمجھائیں گے کہ اگر اس کی ماننا کائنات چھوڑ دیں، دیکھیے امن کو سمجھانے کے لیے کیا کیا پہلو سے ہم سمجھائیں گے، یہ بہت اہم عنوان ہے جس کے تحت ہم کو سمجھانے آنا چاہیے خاص طور سے غیر مسلم کو. دنیا میں امن کیسے آئے گا؟ اسلام سے امن آئے گا. کون بولا آپ کو؟ اگر کوئی پوچھے ایسا کیا بولیں گے؟ وہ تو نہیں پوچھے، ہم بس ہم کو اتنا بتایا اس سے امن آئے گا، سمجھانے بھی آنا چاہیے. آپ یہ کہہ دیں کہ آسمان اور زمین کا جو نظام چل رہا ہے یہ کسی کے بنانے اور چلانے سے چل رہا ہے. اگر سورج ماننا چھوڑ دے برابر پابند ہے وہ، چاند پابند ہے، سمندر پابند ہے، ہوائیں پابند ہیں، ستارے اور سیارے، آربٹس، پلانٹس اور سارا نظام چل رہا ہے، پانی اس کے قاعدے ہیں اور ہوا اس کے قاعدے ہیں اور اسی طرح سے گریویٹی کے قاعدے ہیں اور نہ جانے کتنے قاعدے ہیں، دل کے قاعدے ہیں، پھیپڑوں کے قاعدے ہیں، پھیپڑا برابر کام کر رہا ہے، دل برابر، گردے، تلی، بھیجا، سب کچھ کام کر رہا ہے برابر. اگر یہ قاعدے جو چل رہے ہیں یہ قاعدے سب آزاد ہو جائے جسم ہمارا، آپ بتائیے سب گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دنیا میں پریڈکٹیبلٹی اگر نہیں ہو، یعنی آج گریویٹی کا قاعدہ ہے کہ کوئی بھی چیز یہاں رکھو تو وہاں رہتی ہے، ایسا پھینکو تو نیچے جاتی ہے، اور وزن ہو تو نیچے چیز بیٹھتی ہے، ہلکی ہو تو اوپر جاتی ہے، یہ قاعدے سارے، اور کل کو اچانک قاعدہ بدل گیا. تو آج سوئے تھے پلنگ پہ، صبح اٹھ کے دیکھ رہے تو سب کہاں ہیں؟ چھت کے اوپر چپکے ہوئے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ اللہ نے کائنات کو ایک منضبط قاعدے میں باندھا ہے اور وہ برابر اسی کے مطابق چلتا ہے، پابندی کے ساتھ میں، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور ساری چیزیں برابر اسی قاعدے کے تحت چلتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، اور اسی سے ساری کائنات میں خیر ہے سوائے انسان کی دنیا میں. سورج، چاند، ستارے، پورا نظام آپ دیکھیں ہزاروں سال سے بنا ہوا ہے، بلکہ سائنسدان کیا کہتے ہیں جتنا یہ نظام ہے کئی بلین سالوں سے چل رہا ہے. یہ آپ جو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کیا ہے؟ ابھی ہے یہ، کتنے لاکھوں سال پرانا آسمان دیکھ رہے ہیں آپ، یہ باسی خبر ہے. کیونکہ سورج سے زمین تک روشنی پہنچنے کے لیے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 8. وہ نزدیک ہے. اب سارے نزدیک ہیں؟ نہیں، باقی کتنے ہیں؟ دور. تو کوئی 10 منٹ دور ہے، کوئی 20 منٹ دور ہے، کوئی 1 سال دور ہے، کوئی 1000 سال، کوئی لاکھوں سال دور ہے. اتنی بڑی کائنات ہے، اس کی روشنی ہم تک پہنچنے میں ٹائم اتنا لگ رہا ہے، کئی 1000 سال لگ رہے ہیں. تو ہم سارا نظام جو دیکھ رہے ہیں برابر ٹکا ہوا ہے سالوں سے، ہزاروں سال سے. یہ کس کے قائم رکھنے سے ہے؟ اللہ کے قائم رکھنے سے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. اگر یہ چھوڑ دیں سب، اپنی مدار چھوڑ دیں سب، چاند، سورج، وکل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں، مدار میں گھوم رہا ہے، سب کے سب اپنے قاعدے چھوڑ دیں، کیسا ہوگا؟ سب گڑبڑ ہو جائے گی. تو پابندی میں خیر ہے. ساری کائنات اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے کی پابند ہے، دکھائی تو دے رہا ہے. اسی کوئی بولے، کون بولا آپ کو قاعدہ ہے؟ تو کوئی بھی سائنس کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ کو دکھائی دے گا نیوٹن کے لا، آئنسٹائن کا لا، یہ ان کے بنائے ہوئے لا ہیں، ان کے بتائے ہوئے لا ہیں. تو بتانے والا اتنا بڑا سائنسداں اور اتنی عزت، اور اس کو نوبیل پرائز بھی مل جائے گا، اور بنانے والا، بنایا کس نے؟ بتایا ان لوگوں نے، لیکن بنایا اللہ نے. تو یہ قاعدے ہیں، گریویٹی کا قاعدہ ہے، اور اس کی بھی ویلوز ہیں. آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، ڈیسیملز میں ہے، 9.8 اتنا، 2 اتنا، اور اتنا اتنا، ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف سے ووضع المیزان، اللہ نے ہر ایک کے لیے ترازو اور بالکل اگزیکٹلی اتنی ویلو رکھ دی ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قاعدہ ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ علم والا اور غلبے والا اس کا بنایا ہوا قاعدہ ہے. اس کی پابندی سے کائنات میں کیا ہے؟ سکوت ہے. آپ بتائیے گاڑی کا قاعدہ اگر روزانہ بدلتا رہے, آپ گاڑی چلاتے ہیں, یہ سمجھانے آنا چاہیے آپ کو, یاد رکھیے اس کو. مثال کیوں ہے یہ, کسی کو دلیل سے سمجھتا کسی کو مثال سے. گاڑی آپ کی, آپ گاڑی نکالتے آپ کو معلوم ہے یہ گیئر ہے, یہ پہلا ہے, یہ دوسرا ہے, یہ تیسرا ہے, چوتھا پانچواں ہے, یہ ریورس گیئر ہے, پھر یہ گاڑی کا بریک ہے, یہ ایکسلریٹر ہے نا. اب گاڑی ایسی ہو کہ کبھی بھی کچھ بھی بدل جاتا ہے اس میں, پہلا آخری ہو جاتا, اور کبھی بریک کیا ہو جاتا ہے, ایکسلریٹر ہو جاتا ہے, کبھی ایکسلریٹر کیا ہو جاتا ہے, بریک, وہ بھی ابھی دن کے حساب سے بھی نہیں, کسی بھی منٹ بدل سکتا ہے. گاڑی چلائیں گے آپ, کیا ہوگا اس کے نتیجے میں, ایکسیڈنٹ ہوگا اس کے نتیجے. اس کا قاعدہ اگر بدلتا رہے, کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے. تو گاڑی میں بیٹھو بولے تو آدمی بیٹھے گا, کبھی بھی کیا بھی ہو سکتا ہے اس میں. اچانک آپ بریک دبائیں اور وہ بریک آپ کا ایکسیلیٹر ہو, تو رکنے کی بجائے گاڑی کیا ہوگی, ٹکرا جائے گی. قاعدہ کیوں ہے, کائنات میں قاعدے کا اور پابندی کا ہونا خیر ہے, شر نہیں ہے. لیکن انسان خواہشات کی روشنی میں جب دیکھتا ہے تو اس کو برا دکھائی دیتا, اس کو آزادی اچھی دکھائی دیتی, کب, جب اس کا دل چاہ رہا ہے. لیکن اگر وہ مجموعی طور پہ کائنات کو دیکھے تو لگے گا کہ نہیں, پابندی اچھا ہے, آزادی بری ہے. اسی لیے باپ اپنے طور پر آزادی کو اچھی سمجھتا ہے, لیکن بیٹا اگر باپ کی طرح آزاد ہونے لگے تو باپ کو سمجھ میں آتا نہیں کرنا ایسا. باپ بیڑی پی رہا ہے, بیٹے کو بھی دیکھا بیڑی پیتے, سگریٹ پیتے, کتنا خراب لگتا. رشتے دار منع کیے تو کیا بولتا, مولوی صاحب منع کیے تو کیا بولتا, کیا ہوتا اس میں, میرا دل چاہتا ہے, مکروہ ہے. لیکن بیٹے کو جب دیکھتا ہے تو پھر اب برا لگتا ہے. تو خود کے لیے آزادی اچھی لگتی ہے, لیکن جب آدمی دوسروں کو دیکھتا ہے, معاشرتی اور معاشی یعنی معاشرے کے اعتبار سے دیکھتا ہے, تو تب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ جو چیز میں اپنے لیے اچھی سمجھ رہا تھا, اب میں نے جب اولاد میں وہ چیز دیکھی تو کیا ہے, بری ہے. زبان کیسی بھی استعمال کروں گا, میں آزاد ہوں, میری زبان ہے بھائی, آپ کی ہے, خرید کے لایا آپ, مجھ کو ہدیے میں دیا آپ, پیدائشی ہے میرے پاس. لیکن وہی زبان جب اولاد غلط استعمال کرتی ہے, یا اس کے بالمقابل کوئی اس کو گالی دیتا ہے, یہ خود دوسرے پہ ظلم کرتا ہے, لگتا میری مرضی خود بھی کروں گا, میرے پاس طاقت ہے, میری جوانی ہے, لیکن کسی کی بہن کو چھیڑ رہا ہے, بہت ہینڈسم ہے, انگلش بھی آتی اس کو. لیکن پھر جب دوسرا اس کی بہن کو جب چھیڑتا ہے اور افیئر اس کے ساتھ کرتا ہے, تب کتنا خراب ہوتا ہے, آپ کے سارے گیئر ڈھیلے ہو جاتے ہیں آگے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا غلط ہے. تو خود جا کے کالج میں دوسروں کی گیٹ پہ کھڑے ہو کے دوسروں کی بہنوں کو چھیڑ رہا تھا, تب تو لگ رہا تھا کیا ہے یہ, انجوائمنٹ ہے, وہ خوش میں خوش, دونوں خوش, تب وہ اچھا لگ رہا تھا. لیکن اب جب اس کی بہن کو کوئی چھیڑ رہا ہے اور بہن اس کو بول رہی ہے میری مرضی, میں کچھ بھی کروں گی, میں آزاد ہوں, میں اپنی زندگی کی مالک ہوں, تب کتنا برا لگتا ہے. تو آزادی محدود دائرے میں اچھی لگتی ہے, لیکن جب وہ الٹیمیٹ ہو جاتی ہے تب آدمی کے لیے سردرد بن جاتی ہے. تو جب سماج میں آزادی ختم ہو کے لمیٹڈ آزادی آ جائے اور پابندی آ جائے, لیکن اللہ کی پابندی ہے, اللہ کی طرف سے دی ہوئی پابندی, وہ پابندی جب آتی ہے تب جا کے سماج میں خیر آتی ہے, انسان کی پابندی نہیں. انسان کی پابندی کیا ہو جاتی ہے, غلامی, انسان کی نہیں, اللہ کی پابندی. وہ مالک ہے ہمارا, انسان جھوٹا ہے, وہ مالک ہے ہمارا, انسان ہمارا مالک نہیں ہے, انسان خود بندہ ہے. اسی لیے اسلام بندے کی بندگی نہیں سکھاتا ہے, اسلام کس کی بندگی سکھاتا ہے, رب کی, مالک کی, خالق کی. جس نے پیدا کیا وہ مالک ہے, جو خود پیدا کیا ہوا ہے وہ مالک ہو سکتا ہے, نہیں. جس نے پیدا ہم کو کیا ہے وہ ہمارا مالک ہے, لہذا اس کی بندگی. اب دو اعتبار سے یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے, ایک تو یہ کہ وہ ہمارے وجود کا مالک ہے, لہذا اس کی پابندی ہم کو کرنا چاہیے, دو وہ ہمارے وجود کی بقا کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے محسن ہے. دیکھیے دو چیزیں, ایک ہم نہیں تھے, ہم کو کس نے بنایا, اللہ نے, ہم اپنے وجود کی ابتدا کے اعتبار سے اس کے محتاج. دو، پیدا ہوئے سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں ملی واپس گئے، تو پیدا تو ہوا لیکن باقی رہا نہیں، تو آکسیجن ہی نہیں، اس کے لیے ہوا ہی نہیں تھی، دنیا میں آیا لیکن ایسی جگہ آیا کہ ہوا نہیں تھی، واپس مر گیا. تو اس کا وجود تو ہوا لیکن وجود باقی رہا نہیں. اللہ نے نہ صرف وجود دیا بلکہ وجود کو باقی رکھنے کے سارے اسباب پیدا کر دیے. کتنا عجیب ہے، پیدا ہوتے ہی آکسیجن چاہیے اور ہے دنیا میں آکسیجن، کہاں ہے؟ آکسیجن زون میں، وہاں جا کے پیدا ہونا چاہیے، وہاں آکسیجن رہتی ہے. باقی علاقوں میں دیکھو، سنبھال کے رہو، ذرا نزدیک نزدیک رہو، یہاں آکسیجن ہے وہاں نہیں ہے. ایسا ہے، کتنی عجیب بات ہے، سوچے کبھی اس کو ہم نے؟ کہیں بھی جاؤ آکسیجن ہے، اسپیس میں نہیں ہے، یہاں کہیں بھی جاؤ دنیا میں، ہم دنیا میں ہیں نا، ہمارے لیے جہاں جاؤ آکسیجن ہے. سگریٹ پینے والوں کے لیے سگریٹ زون الگ ہے، لیکن آکسیجن والوں کے لیے ہر جگہ آکسیجن ہے. پانی کتنا ہے؟ زمین پر 70% پانی ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں بادل بھی آتا، اس کے لیے وہاں سے بادل ٹرانسپورٹیشن بھی ہے پانی کا، نیچرل ٹرانسپورٹیشن سسٹم کیسا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی پرابلم نہیں کسی کے لیے. اللہ نے انسان کے وجود کی ابتدا اور اس کی بقا دونوں کا انتظام کیا ہے. پھر مالک کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے بھائی، کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے اور ہمارا رازق بھی ہے. خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے ہمارا. اسی لیے اللہ تعالی نے تخلیق کے بعد رزق کا ذکر کیا ہے. قرآن میں کہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق. اللہ نے یہاں پہ کہا ذو القوۃ المتین. تخلیق کے بعد اللہ تعالی نے ارزاق یا ترزیق، جو بھی آپ اس کو کہیں، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے. اگر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کا رزق نہ دیا جائے، ختم ہو جائے گی مخلوق، مر جائے گی، اس کی بقا نہیں رہے گی. تو اللہ نے دونوں کا انتظام کیا، لہذا اپنے وجود میں انسان جہاں حاجات کے اعتبار سے اس کا محتاج ہے، وہیں عبادات کے اعتبار سے بھی اس کا محتاج ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں، اب دیکھیں دونوں چیزیں ہم کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہاں پر تخلیق کے بعد عبادت کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں پر اللہ نے پیدا کیا کیوں؟ عبادت کے لیے، اور وہی رزق دیتا ہے. وہ رزق میں مخلوق کا محتاج نہیں ہے، مخلوق رزق میں اس کی محتاج ہے. لہذا بندگی اسی کی کرنا چاہیے. جو اتنا کامل انتظام کر سکتا ہے انسان کے لیے جسمانی اعتبار سے، تو اس نے صرف جسم بنایا کہ روح بھی بنائی؟ صرف جسم بنایا نا، پروڈکشن خالی آ رہا ہے، ایک دم مشین کی طرح ہے اور اس میں روح نہیں ہے. پھر سائنٹسٹ آتا ہے کہ انجیکشن دیتا ہے تو اچانک اٹھ جاتا ہے، السلام علیکم. ایسا ہے؟ آج تک نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ، آج تک نہیں. بہت ترقی ہوئی، یہ روبوٹ بنایا، وہ روبوٹ بنایا، ایسی مشین بنی، ویسی بنی، بہت اچھا. روح اس میں نہیں ہے. کیوں نہیں؟ وہ اللہ کے پاس سے آتی ہے. حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کرتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ نطفہ، علقہ، مضغہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، اور اس فرشتے کو کیا حکم ہوتا ہے؟ اس میں روح پھونکنے کا. وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، روح اللہ کی طرف سے آتی ہے. کسی مشین میں روح ڈال کے بتاؤ، بولو سائنس، بہت بڑے سائنٹسٹ تم لوگ، روح ڈال کے بتاؤ ذرا اس میں. اس کے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ایسا کوئی انجیکشن آیا روح ڈالنے کے لیے؟ نہیں. کہاں سے آتی؟ انسان کو اتنا مجبور ہے انسان. تو اللہ تعالی جسم کا بھی خالق ہے اور روح کا بھی خالق ہے. روح مخلوق ہے کہ نہیں؟ مخلوق ہے. اور وہ مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل نہیں لیکن دل بولتا ہے ہمارا، کیا دلیل ہے؟ روح انسانوں میں رہتی، انسان مخلوق ہے، لہذا روح بھی کیا ہے؟ اور قرآن ہمارے سینے میں ہے؟ سوچے نہیں ہم نے، قرآن ہمارے سینے میں ہے تو پھر قرآن ہم کیا ہیں؟ سینہ کیا ہے تو پھر قرآن نہیں؟ آرگیومنٹ فیل ہو گیا، آرگیومنٹ وہ ہونا چاہیے جو فیل
نہیں ہو.
پھر کیا بولیں گے آپ؟ چونکہ ایک تو معاملہ ختم، دوسرا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دو باتیں یہاں پہ کہی گئی ہیں. اب یہ تھوڑا ہم لوگ دور جا رہے ہیں اصل موضوع سے، لیکن یہ اسلام امن کا ذریعہ ہے، لیکن اسلام کیا ہے اور اسلام سے امن آئے گا تو کیسا آئے گا اور بنیاد اسلام کی کیا ہے؟ پہلی بنیاد کیا ہے اسلام کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے کیوں موضوع ہم کیوں لے رہے ہیں؟ کوئی بولے گا یہ تو جھگڑے کا چھوڑ کے دوسری بات بول رہے ہیں. اصل جھگڑا تو یہی ہے، بندہ کس کا، اور اصل پوچھا جانے والا وہی ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر سارا معاملہ اٹکا ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے. یہ تو پہلے کلیئر ہونا چاہیے. اسلام سے امن آئے گا کیسے؟ پھر اسلام تو پہلے بتاتا ہے کہ بتوں کی عبادت نہیں، اس سے تو جھگڑا شروع ہونے والا ہے، اور پوری ہسٹری بتا رہی کہ اسلام آتے ہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. سارے نبی آ کے کیا بتاتے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہی تو دعوت ہے نبیوں کی. ساتھ جتنے بھی نبی آئے رسول آئے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے رسول ہم نے بھیجے، ہر امت میں رسول بھیجا، کس پیغام کے ساتھ؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو. اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہو کیا ہے؟ طاغوت ہے. جب یہ کہیں گے جھگڑا شروع ہونے والا کہ نہیں، پھر امن آئے گا؟ پھر اسلام سے تو امن نہیں آ رہا ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ واقعی امن ظاہری و باطنی اعتبار سے کیسے آتا ہے. اصل امن یہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے امن کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ توحید والوں کے لیے ہے. توحید کی بنیاد پر امن ملتا ہے. اب دو چیزیں رہ گئی اپنی، پہلی تو روح کی. روح کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایتھا النفس، روح جب نکلتی ہے اس وقت میں کہا جاتا ہے اے پاک روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی، لوٹ کس کی طرف؟ الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اس روح کا کوئی کیا ہے؟ رب ہے، اس کا رب ہے وہ، اس کا مالک ہے وہ. تو وہ مخلوق ہے، اللہ کے سوا سب کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا، شامل ہو جا کن میں؟ میرے بندوں میں. تو وہ مربوب ہے اور مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کا بندہ ہے. ہماری روح کیا ہے؟ اللہ کی بندہ. تو یہ مرنے کے بعد اس کی جو روح نکلتی ہے، اس لیے میں یہ شبہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت سارے صوفی کہتے ہیں کہ روح جو ہے آدم علیہ السلام میں جو ڈالی گئی وہ اللہ کی روح ہے، اس لیے بندے میں اللہ کا جز ہے، نعوذ باللہ. فنفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، جب میں اپنی روح اس میں ڈال دوں، پھونک دوں، تو تم اس کو سجدہ کرنا، ہے نا قرآن میں یہ؟ تو میری روح اللہ نے وہاں پہ کہا، تو میری روح تو پھر تو اللہ کی روح ہی نہیں. تو زمین میں خلافت کے مسئلے کے لیے بھی بعض لوگ اس کو بطور دلیل ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ امن میں وہ بھی آنے والا آگے سارا، حکومت، خلافت، جنگ وغیرہ وغیرہ، جہاد، وہ ساری چیزیں آنے والی اس میں. تو کیا روح جو انسان میں ہے وہ اللہ کی روح ہے؟ نہیں نا. کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ اتنا مشکل ٹاپک تھا پہلے معلوم ہوتا اچھا بیوی نے بریانی بنائی تھی چھوڑ کے آیا. لیکن یاد رکھیے یہ عنوان اگر ہمارا کلیئر ہو گیا بہت سارے فتنے ہم لوگ ان کی تردید کر سکتے ہیں. دیکھیے بہت وقت ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو صرف سننا چھوڑنا پڑے گا, ابھی ہم کو سمجھ کے اس کو بیان کرنے بھی آنا چاہیے, یہ بھی ضروری ہے. تو یہاں پر بعض لوگوں نے جو خلافت کا مسئلہ ہو یا خلافت جو پیر مریدی ہوتی ہے یا تصوف کا میدان ہے اس میں یہاں پر یہ بھی بات بیان کی ہے کہ بندے میں اللہ کا کیا ہوتا ہے, اللہ کی روح ہے وہ, اسی لیے زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے وہ. تو اللہ چونکہ رب ہے اس کی چلنا چاہیے زمین پر, وہاں اس کی چل رہی ہے اس کی پوری زمین پہ, یہ اللہ کا نائب ہے. ہے ایسا نہیں ہے, لیکن پھر اس کا کیا کریں گے؟ تو روح کیا ہے؟ بندہ ہے, مخلوق ہے. لیکن پھر فنفخت فیہ من روحی, اللہ نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے, اس کی کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا؟ کوئی میری کتاب کہے تو کتاب اس کا حصہ ہے اس میں؟ میری کتاب میں میں بھی آ جاؤں گا, میرا گھر میں میں خود اس کا جز بنوں گا؟ نہیں. تو اللہ کی مخلوق کی اس طرح سے بھی اضافت ہے. تو میری روح کا مطلب میری روح نہیں, بلکہ جیسے بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کا گھر, ناقت اللہ کہتے ہیں, تو اضافت کیا ہے؟ رسول اللہ, اللہ کا رسول. تو یہ روح کس کی طرف اشارہ ہے؟ اضافت اللہ کی طرف سے کہ میری بنائی ہوئی روح. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو فنفخت فیہ من روحی, یہاں پر میری روح جو کہا گیا ہے میری روح نہیں, جیسے انسان کی میری روح جیسے ہم کہتے ہیں میرے اندر جو روح ہے وہ ویسا نہیں, یہاں پر میری روح یعنی میری طرف سے بنائی ہوئی روح. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے, مٹی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا اور پھر کہا کہ ہو جا کن, تو وہ ہو گئے, اللہ کے حکم سے وہ پیدا ہو گئے. تو آدم علیہ السلام بھی مخلوق اور عیسیٰ علیہ السلام بھی مخلوق, لہذا ان کو جو روح کہا گیا ہے اللہ کی طرف سے روح ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نطفے سے جیسے انسان پیدا ہوتا ہے ویسا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نہیں. انسان کی تخلیق ایسی ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹلی روح ڈالی گئی مریم کے پیٹ میں, تو اس میں جیسے انسان کے لیے وہ سارے معاملات ہوتے ہیں دوسروں کے لیے ان کے لیے نہیں تھا, وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح تھی, اللہ کی روح نہیں ہے. تو عیسائی بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے, کہ اللہ کی روح ان کے اندر ہے. تو یہاں پر روح کے معنی یہاں پر سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالی کا بندہ ہے, کی بندی ہے روح, اور اس اعتبار سے ظاہراً و باطناً ہم اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں. تو ہم اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں, اور اپنے وجود کی ابتدا میں بھی اور اس کی بقا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. بنایا بھی اللہ نے ہم کو اور چلایا بھی اللہ نے ہم کو, بچایا بھی اللہ نے ہم کو. تو اب روح کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ کہ جیسے ہمارے لیے جسمانی حاجات ہیں, ظاہری حاجتیں ہیں, کیا باطنی حاجات ہماری ہیں یا نہیں ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان اور سکون ملتا ہے. تو جیسے انسان کی جسمانی ضرورتیں ہیں اس کی روحانی ضرورتیں بھی ہیں, اور دنیا میں جیسے انسان کو جسمانی اعتبار سے رہبری اور علاج کی ضرورت ہے اس کی ضروریات ہیں, روحانی اعتبار سے بھی اس کو رہبری اور علاج کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے جسم کی دوا تو موجود ہے لیکن روح کے لیے دوا ہے؟ انسان کے پاس ہے؟ ڈاکٹر صاحب ملتے کوئی یہ بہت جھوٹ بولتا ہے ڈاکٹر صاحب کے بولے جھوٹ کا انجیکشن اینٹی جھوٹ انجیکشن نکالیں، دے جا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا. اس کی نگاہ بھٹکتی ہے، یہ گالی دیتا ہے تو منہ پہ ایک انجیکشن، جیسے دانت اگر دکھتا ہے کسی کا، اس کا دانت خراب ہے بھائی، تو دانت والا ڈینٹسٹ ڈاکٹر ہے، لیکن کوئی زبان والا ڈاکٹر ہے کہ اس کی زبان بہت غلط چلتی ہے، گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور نہ جانے غیبت کرتا ہے، تو غیبت والا ایک دوا لیا، اس میں پیلی دوا دے دیا، اس کو غیبت کا انجیکشن ہے، ایسا نہیں ہے. تو پھر جسم کی ضروریات اگر ہیں اور جسم کے مسائل ہیں اور ان کے لیے دوا یہاں موجود ہے، لیکن کیا آدمی کی روح، اس کی شخصیت، اس کا دل، اس کی سوچ کے لیے کوئی انجیکشن اور دوا ہے کیا؟ اس کی ضروریات نہیں ہے، کہاں ہے وہ؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ملک کے قانون ہیں نا اتنے سارے، کون سا قانون؟ ایک ملک میں دیکھا جائے تو ایک قانون ہے، دوسرے ملک میں دیکھا جائے تو دوسرا قانون ہے، کون سا قانون؟ ایک ملک میں ایک چیز جائز ہے، دوسرے میں جائز نہیں ہے. اب دیکھیے کتنے سارے مسائل ایسے آ رہے ہیں جلدی جلدی، کچھ ملکوں میں کوئی چیز بین ہے تو کچھ ملکوں میں وہ چیز لوگ اس کے فین ہیں. گے میرج ابھی ایک دم سلگتا ہوا ٹاپک ہے، ملکوں میں، کچھ ملکوں میں آدمی آدمی بھی شادی کرتے ہیں، بھائی ان کی مرضی، کچھ ملکوں میں نہیں ہے. کچھ ملکوں میں شادی کے لیے بہت سارے احکام ہیں، پابندیاں ہیں، پردہ آپ دیکھیے، حجاب، فرانس والے بولتے نہیں کرنا حجاب، کیوں؟ ہمارے بچے ڈرتے حجاب دیکھ کے، ننگوں کو دیکھ کے نہیں ڈرتے وہ لوگ، لیکن حجاب دیکھ کے کیا ہوتے بچے؟ آج کل ڈرنے لگے، پہلے سے نہیں ڈرتے تھے، پہلے نن کو دیکھ کے نہیں ڈرتے وہ لوگ. چرچز میں، فرانس میں چرچ ہے کہ نہیں؟ وہاں پہ نن وہ ایک دم گاؤن بڑا ہے پہنی ہوئی ہے اور اوپر باندھی ہوئی ہے، گلے میں کراس ہے، چرچ میں جا کے دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا بالکل ان کی تصویر بنا کے خون نکل رہا ہے ایک دم سر پہ، ہاں وہ دیکھ کے نہیں ڈرتے لوگ، بےچاری ایک پردے والی عورت ہے اس کو دیکھ کے ہی ڈر جاتے. ڈاکٹر کو دیکھ کے نہیں ڈرتے، بالکل وہ باندھتا ہے اس طرح سے. پھر اس کسی ملک میں پلیگ اگر آ گیا ہے، کچھ بیماریاں پھیل رہی ہیں، وہ اگر دھوپ سے بچنے کے لیے یا پھر پولوشن سے بچنے کے لیے باندھتے، اس کو دیکھ کے نہیں ڈرتے ہیں. لیکن اسلام کے نام پہ اگر کوئی عورت حجاب کرتی ہے تو اس کو دیکھ کے لوگ ڈرتے ہیں، اسکول میں بھی ڈرتے ہیں، راستے میں بھی لوگ ڈرتے ہیں، پارکس میں ڈرتے ہیں، معلوم نہیں کہاں کا ڈرتے ہیں. تو اب کچھ ملکوں میں یہ منع ہے، لیکن سعودی میں اور ایسے ملکوں میں جہاں پر اسلامی حکومتیں ہیں یا مسلمان حکومتیں ہیں، وہاں پر کیا ہے؟ کرنا چاہیے اس کو. قانون الگ الگ ہے، اب ماننا کون سے قانون؟ تو انسان اور انسان کا قانون کیسا ہوتا ہے؟ اب دلی میں ریپ کا کیس ہو گیا، بس میں جو بھی ہے بچی تھی اس کے ساتھ میں لوگوں نے ظلم و زیادتی کی، اور واقعی سزا کے حقدار ہیں ایسے لوگ جو بھی کسی کی عزت کے ساتھ اس کے ایسا معاملہ کریں، مظلوم تھی وہ. اب قانون ایسا نہیں ہے کہ ان کو ویسی سزا دی جائے، قانون کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹرائل چلے گا، اس کے بعد کوئی ضمانت ہو سکتی ہے، ضمانت ہو جائے گی، وہ تھوڑے دن میں باہر بھی نکل جائے گا، ایسا قانون ہے. کچھ لوگوں نے کیا کیا، نہیں ہمارا قانون بدلنا چاہیے. کیا قانون ہونا چاہیے؟ ان کو اب ہر ایک کے پاس ٹویٹر ہے اور ہر ایک کے پاس فیس بک ہے، رائے بھی ہر ایک کے پاس ہے، جس کے پاس موبائل ہے اس کے پاس رائے ہے، چاہے مسئلہ سمجھا ہو یا نہیں سمجھا ہو، رائے دینے کا حق تو سب کو ہے. تو ہر آدمی اپنی رائے دے رہا ہے، کیا رائے دے رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ان کو چوراہے پہ لا کے ان کو جلا دو، کسی نے کہا ان کو پھانسی دے دو، ان کو کہا کوڑے برساؤ، ان کو کاٹ ٹکڑے کرو، ان کو مارو، شوٹ کرو، جو بھی ہے. ہر ایک کا غصہ قانون دانی کی صورت میں اس کی زبان سے نکلنا شروع ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ کتنے قانون ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، عوام کا مزاج جیسے بدلتا ہے ویسے قانون بھی بدلتا ہے. کیا یہ قانون؟ نہیں. قانون کس کا؟ جس نے پیدا کیا، جس کو واقعی پرابلم معلوم ہے کہ وہ قانون بنا کے پچھتاتا نہیں ہے، ارے یہ اس میں ڈالنا چاہیے تھا، پہلے ہی رکھتے تھے قانون میں تو کتنا اچھا ہوتا، اب جا کے معلوم پڑا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو قانون دے گا کون؟ زمین پہ نفاذ کس کی بات کا ہو؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام. تو انسان کی بھلائی کس میں ہے؟ اسلام میں. اور زمین پر امن آئے گا کیسے آئے گا؟ اسلام سے آئے گا. تو امن کے لیے بنیادی چیز اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں امن ہے کہ نہیں ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا, لیکن انسان کی زندگی آپ اس کے بالمقابل دیکھیں, یہاں سب گڑبڑ چل رہی ہے. ظلم, زیادتی, زناکاری اور قتل و غارت گری, رشوت, جھوٹ, دھوکا, مار پیٹ, ساری چیزیں انسانی زندگی میں دکھائی دیتی ہے. وجہ کیا ہے؟ بقیہ کائنات آزاد نہیں ہے, انسان آزاد ہے. سورج آزاد ہے, آج چھٹی کرتا, ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, نہیں, وہ برابر اپنا کام پہ لگا ہوا ہے. ساری مخلوقات, شہد کی مکھی چھتا اپنا برابر بنا رہی ہے. وہ بول رہی اس سال تھوڑا میں اسٹرائک پہ جاتی ہوں, یا اس سال میرا دل کر رہا کہ دوسرا کچھ تو بناتی میں, بولتی ہے نہیں. ساری مخلوقات کے لیے جبلت میں اللہ نے ان کی رکھ دیا ہے, وہ ایسے ہی کریں گے. مچھلی بیٹھی ہے بیچ کے اوپر, میں کچھ تو بھی تھوڑا ٹہلنا چاہتی ہوں, مجھ کو جانا ہے ذرا شہر میں. بول رہی مچھلی نہیں, وہ پانی میں رہیں گے, پرندے ہوا میں رہیں گے, سانپ رینگتا رہے گا یا چلنا بھی شروع کرے گا, چلو میں تھوڑا دو ٹانگ مجھ کو چاہیے چلنے کے لیے. اللہ نے جیسا بنایا ان کو ایسے ہوا, آگ کو جیسے بنایا, پانی کو جیسے بنایا, مخلوقات کو صفات اللہ نے دی ہیں, پابند ہیں وہ. انسان رمضان میں نماز پڑھ رہا تو رمضان جاتے ہی نماز غائب, داڑھی بھی غائب, نماز بھی غائب, روزے بھی غائب, ٹوپی بھی غائب, سب غائب. تو صاحب کا صاحب غائب, اب آزاد ہو گیا. پوچھے تو کیا بتائے گا؟ شیطان بھی آزاد ہوا نا, تو میں کیسا کہہ رہا ہوں, شیطان بھی آزاد ہوا, میں بھی آزاد ہو گیا. انسان ہے جو آزاد ہے, باقی سب کیا ہے؟ پابند. تو باقی کائنات میں پابندی کی وجہ سے خیر ہے. تو وہی پابند, وہ پابند کس نے بنایا اس کو؟ تو اگر اس کی پابندی سے اتنی بڑی کائنات میں خیر آ سکتی ہے, سب نظام ٹھیک ٹھاک چل سکتا ہے, تو پھر انسانی زندگی میں کس کی پابندی سے خیر آئے گی؟ وہ اتنا بڑا وسیع کائنات کے اندر اس کے حکم سے خیر ہے. تو کس کے حکم سے انسانی زندگی میں خیر آئے گی؟ اللہ ہی کے حکم سے خیر آئے گی. سمجھ آ رہی بات؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ اسلام سے امن کیسے آئے گا, تو یہ آپ کو سمجھانا ہے کہ اسلام کے معنی ہے فرما برداری. کس کی فرما برداری؟ اللہ کی فرما برداری. اور انسان کے جسم میں, آسمان میں, زمین میں, خشکی میں, تری میں, اس کا قاعدہ چلتا. آپ بنائیں کیا قانون؟ کس کا بنایا ہوا قانون نہیں, یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, اس سے خیر ہے. وہی قانون اگر انسانی زندگی میں آ جائے, یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, انسانی زندگی میں بھی کیا آئے گی؟ خیر. اگر یہ نہیں رہے گا تو انسانی زندگی میں اگر آزادی آ جائے, ہر آدمی اپنی منمانی کرنے لگے, تو پھر سارا شر اسی سے شروع ہوتا ہے. آزادی جب حدیں پار کر جائے, الٹیمیٹ آزادی ہو, تو اس سے مصیبت پیدا ہوتی ہے. کلاس روم میں آپ جا کے بیٹھے, کوئی پابندی نہیں, سب آزادی, ایسی اسکول میں بھیجیں گے بچے کو, کچھ بھی کر رہے ہیں وہاں پہ, کوئی ٹیچر کے ڈیسک کے نیچے, ٹیبل کے نیچے جا کے بیٹھا ہے, کوئی بورڈ پہ اپنے دل سے کچھ بھی لکھ رہا ہے, ہاں, کوئی ٹیچر کی چھڑی لے کے سب کو مار رہا ہے, کوئی کتاب پھاڑ رہا ہے ٹیچر کی, تو ایسے اسکول میں بچے کو ڈالیں گے؟ نہیں, وہاں ڈسپلن ہونا چاہیے. چاہے گھر ہو, چاہے آفس ہو, چاہے اسکول ہو, چاہے باغ ہو, باغ کا بھی ڈسپلن ہوتا ہے, راستوں کا ڈسپلن ہوتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے, وہ انسان کے بنائے ہوئے ڈسپلن کو پابند ضروری سمجھتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا ڈسپلن وہ زیادہ اچھا کہ انسان کا بنایا ہوا؟ دیکھیے, علم والے کا ڈسپلن زیادہ اچھا کہ جاہل کا؟ جس کو معلوم ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے, اس میں فائدہ ہے, اس میں نقصان ہے, اس کی بات ماننے میں زیادہ فائدہ ہے یا اس کی جس کو معلوم ہی ہے؟ جیسے ایک آدمی آپ دواخانے میں گئے, اب لائن لگا کے بیٹھے آپ وہاں پہ, آپ کے بازو پہ ایک بیٹھا, بولے کیا کروں یہ دوا, کیوں ہیں آپ یہاں پہ؟ بولے آپ نے دل سے ایک دوا کھایا, رشتے دار نے لا کے دیا، بولے یہ کھاؤ اس سے اچھا ہو جائیں گے. کھایا، ریئیکشن ہو گیا، یہاں کیا ہے، یہاں کے بیٹھا. اب کیوں آئے؟ ڈاکٹر سے اس کی علاج کے لیے آیا ہوں، جو ریئیکشن اس کو دوا سے ہوا ہے. منمانی سے جو دوا کھایا اس سے حالت خراب ہو گئی، اب اس کے علاج کے لیے، یعنی دوا کے علاج کے لیے آیا ہوں. آپ کیا پوچھیں گے اس سے؟ کون سی دوا کھائے؟ اچھا یہ دوا کھائے کیا؟ چلو میں بھی کھاتا ہوں. بولیں گے آپ جو حال اس کا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس سے ڈینجر آپ کا ہو، کیونکہ آپ کی الرجی آپ کو معلوم ہوگی یا نہیں بھی معلوم ہوگی. تو جو آدمی جانتا نہیں ہے اس کے نسخے پہ آپ عمل کریں گے، یا جو جانتا ہے اس کے نسخے پہ آپ عمل کریں گے؟ ڈاکٹر کی بات مانیں گے یا وہ پیشنٹ جو بیٹھا اس کی بات مانیں گے؟ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے، بندے جانتے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. فرشتوں کو بھی کیا کہا؟ فرشتوں نے خود کیا کہا؟ اللہ نے خود کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہم کو تو کچھ علم ہے ہی نہیں سوائے اس علم کے جو تو نے ہم کو دیا ہے. انسان نہیں جانتا ہے، مخلوق نہیں جانتی ہے، کون جانتا ہے؟ خالق جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ جس نے پیدا کیا اس کو ہی نہیں معلوم یہ مشین کیسے چلتی ہے، اس کی بھلائی کس میں ہے، اس کی برائی کس میں ہے. اس کی ماننے میں اس انسان کی بھلائی ہے، کیونکہ بنانے والا وہ ہے. لہذا اسلام اسی بنانے والے کا دیا ہوا دین ہے، اس لیے ہماری مشین صحیح چلنے کے لیے اسی کے بتائے ہوئے نسخے پہ عمل کرنا پڑے گا. اسی سے انسان اکیلا، اس کی بھی بھلائی ہے، اسی کی بھی نجات ہے، اور سارے معاشرے کی بھی نجات ہے، کیونکہ سب کو اس نے پیدا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بات ہم کو یاد رکھنا ہے کسی کو سمجھانے کے لیے کہ اسلام میں سلامتی ہے، ایمان میں امن ہے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فضالہ ابن عبید کہتے ہیں، عن فضالۃ ابن عبید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع الا اخبرکم بالمؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ. حجۃ الوداع میں صحابی کون ہے؟ فضالہ ابن عبید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جس حج میں آپ تھے اور یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی، تو آپ نے حجۃ الوداع میں کہا کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں مومن کون ہے؟ اور آپ نے خود ہی اس کا جواب دیا، فرمایا من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان، اپنے مال اور اپنی جان کو امن میں محسوس کریں، وہ مومن ہے. اور والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، اور مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامت رہیں. کتنی اچھی حدیث ہے. اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. امام احمد نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح رواج ہے. اس میں کیا چیز ملتی ہے؟ دو لفظ ہیں، ایک کیا ہے؟ ایمان، اور دوسرا اسلام. ایمان کے ساتھ جڑا ہوا لفظ کون سا آیا اس حدیث میں؟ مومن. اور مسلم سے ایمان بنا اسلام. ایمان کے ساتھ لفظ جڑا ہوا ہے امن، اور اسلام کے ساتھ لفظ جڑا ہوا ہے سلامتی. اس حدیث میں دیکھیے دو لفظ بہت اہم ہیں سماج کی فلاح کے لیے، اور ان دو چیزوں کا حصول دو چیزوں سے ہوتا ہے، امن کے لیے ایمان اور سلامتی کے لیے اسلام ہے. اسلام کا نتیجہ سلامتی ہے اور ایمان کا نتیجہ امن ہے. یعنی حدیث کیا بتا رہی ہے ہم کو، اس کو اچھے سے سمجھیں. آپ نے فرمایا تم کو بتاؤں مومن کون ہے؟ ظاہر بات ہے لوگ سوال نشان بنے ہوئے بتائیے. آپ نے بتایا مومن وہ ہے کہ جس کا حال یہ ہو کہ اس کے سلسلے میں لوگوں کو یہ محسوس ہو ہم اس سے امن میں ہیں. اتنا اچھا آدمی ہے کہ ہم کو اس سے کوئی خطرہ نہیں. دو چیزوں کے سلسلے میں، ایک جان کے سلسلے میں اور دوسرے مال کے سلسلے میں. یعنی جب واقعی ایمان زندگی میں آتا ہے تو وہ آدمی سماج کے لیے امن بنتا ہے جان و مال کے سلسلے میں، شخص کے لیے بھی امن بنتا ہے اور پراپرٹی کے لیے بھی امن بنتا ہے، جان کے لیے بھی اور مال کے لیے بھی. تو ایمان جب واقعی صحیح طور سے زندگی میں آتا ہے تو پھر وہ انسان دوسروں کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ امن والا بنتا ہے. یعنی مومن وہ ہے کہ لوگ بولیں وہ، اس سے ہم کو کوئی ڈر نہیں. یعنی واقعی ایمان جب زندگی میں آئے تو پھر آدمی اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے بولتے اس سے ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے، اس سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ اپنی جان کے بارے میں نہ اپنے مال کے بارے میں. نمبر دو، مسلم. مسلم کون ہے؟ جس کی زندگی میں کیا ہو؟ اسلام ہو. جب اسلام زندگی میں صحیح ڈھنگ سے آتا ہے تو پھر وہ آدمی کیسا ہو جاتا ہے؟ وہ دوسروں کو سلامتی دینے والا بن جاتا ہے، صرف ہاتھ سے نہیں بلکہ اپنی زبان سے. اس کی بات اور اس کا ہاتھ، اس کی بات اور اس کی ذات، اس کے الفاظ کے اعتبار سے، وہ کلام کے اعتبار سے بھی لوگوں کو سلامتی دینے والا بنتا ہے، اور اپنی حرکتوں کے اعتبار سے بھی، اپنے ایکٹیویٹی کے اعتبار سے بھی لوگوں کو کیا دینے والا بنتا ہے؟ سلامتی. تو معلوم ہوا کہ اسلام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سلامتی. اور ایمان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ امن. ایمان لانے والے کے لیے بھی امن ہے اور دوسروں کے لیے بھی، جو ایمان نہیں لایا ان کے لیے بھی امن ہے. ایمان لانے والے کے لیے کیسا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. دیکھیے امن کا وعدہ اللہ نے کس سے کیا؟ ایمان والے سے جو شرک سے پاک ایمان لائے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کی یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے. اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے. وہم مہتدون، اور اللہ کے نزدیک ہدایت والے یہ ہیں، ہدایت یافتہ یہ لوگ ہیں. یعنی واقعی آدمی امن کا حقدار تب تک نہیں بنتا جب تک کہ اس کی زندگی میں توحید نہ آئے. اللہ کے ہاں امن اسی کے لیے ہے جس کے پاس کیا ہے؟ توحید. اور آدمی واقعی ہدایت پر تب تک نہیں ہے چاہے کتنی بھی سجدے کرے، کتنی بھی زکات دے، کتنے بھی حج پہ حج کرے، مستر حج ہو جائیں. کچھ لوگ اتنے حج کرتے ہیں کہ وہ حج سے معروف ہو جائے. مستر حج کون ہے؟ حاجی صاحب. پھر ان کے نام میں حاجی آتا ہے. ایک بار حج کیا، دو بار، تین بار، کیا بن گیا؟ لیکن نماز پڑھ پڑھ کے، کتنے بےچارے غریب لوگ ہیں نماز پڑھتے ہوتے، نمازی فلاں، ہاں نماز کے لیے لگتا ہے نام، حج کر کے آئے. خرچہ ہے نا بھائی، یہاں خرچہ کہاں ہے؟ اتنا بڑا خرچہ ہے وہاں پہ، اتنا خرچ کر کے نام نہیں لگا تو کیسا، پھر کیا فائدہ؟ تو ایک آدمی چاہے کتنی عبادت کر لے، اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے تو ایسے آدمی کے لیے نہ اللہ کے ہاں امن کا وعدہ ہے، نہ اللہ کے ہاں وہ ہدایت یافتہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ہدایت والا بھی نہیں وہ، اور امن کا وعدہ بھی نہیں اس کے لیے. امن چاہیے، توحید لاؤ. ہدایت یافتہ بننا ہے، توحید پہ آؤ. توحید کے بغیر امن بھی نہیں اور ہدایت بھی نہیں. اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا توحید آپ کرتے، تھک گئے نا ہم لوگ سنتے سنتے، کچھ نیا بولو ذرا. تو کیا آپ غزل سننا چاہتے ہیں؟ یہ شعر شاعری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ بھی آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور آخری اوقات ہیں، بستر پر ہیں، اس وقت میں بھی آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ، لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود پر، نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. بہت سارے لوگ آج کل بولنے لگے ہیں، آپ لوگ توحید حاکمیت نہیں بولتے ہو. کیا ہے توحید حاکمیت؟ حکومت اللہ کی ہونا چاہیے، اس کے قیام کے لیے ہم کو کچھ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی، یہ لوگ کہتے ہیں. تو آپ توحید بولتے ہو، آپ درگاہ کی باتیں کرتے، اس کی باتیں کرتے، آپ ذرا پولیٹیکل شرک بھی تو بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کون سا شرک بتا رہے ہیں؟ قبر والا ہی بتا رہے نا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی گورنمنٹ کو اللہ کا شریک بنایا. کیا کیا آخری وقت میں؟ کیا بتا رہے ہیں؟ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا دیا. تو قبر پرستی کا ڈر آخری سانسوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، یہی فکر تھی. اور آج امت میں یہ چیز سب سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی گاؤں میں، دیہات میں آپ جاؤ، وہاں پہ آپ کو مسجد کم ملے گی، کیونکہ درگاہ برابر آپ کو ملے گی، اور مسجد بھی ملے گی تو درگاہ کی وجہ سے ملے گی. پہلے درگاہ تھی، پھر لوگ آنا شروع کیے، بولے نماز بھی پڑھنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد وہاں پہ بنی. تو بیسک درگاہ ہے، ایکسٹینشن مسجد ہے، پرائمری درگاہ ہے، لیکن اس کے بعد اس کا ایکسٹینشن کس میں ہوا؟ مسجد میں بھی ہوا ہے. تو کئی مسجدیں تو ایسی درگاہ کی بدولت بنی ہوئی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں بھی امت پر جس چیز کا خطرہ تھا، واقعی اس کا وقوع بتا رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر بے جا نہیں تھی. کیا ڈر رہے آپ؟ خام خواہ امت میں شرک نہیں آنے والا، قبر پرستی نہیں آنے والی. دکھتا کہیں مدینہ میں شرک؟ قبر پرستی کہیں دکھائی دے رہی مدینہ میں؟ نہیں. لیکن آپ کو معلوم تھا، اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دعا اللہ جب سکھا رہا ہے مغضوب علیہم اور ضلال، یہود اور نصارہ کے راستے سے بچنے کی دعا جب سورۃ الفاتحہ میں بتائی جا رہی ہے، تو یہ امت کرے گی ویسا. تبھی تو اللہ بتا رہا ہے کہ پناہ مانگو اللہ سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ. تم ضرور ضرور جاؤ گے، پیچھے چلو گے، کس کے؟ تم سے جو پہلے گئے نا، ان کے پیچھے تم چلو گے، بالشت بالشت، ہاتھ ہاتھ، ناپ تول کے اگزیکٹلی ان کو فالو کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے. یہاں تک کہ اگر وہ جا کے وب گوہ کے، یا جانور ہوتا ہے وہ ریگستان میں، اس کے سوراخ میں جا کے گھسے ہیں، وہاں تم بھی جا کے گھسو گے. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کون؟ یہود نصارہ؟ آپ یہاں اور کون؟ فمن، اور دوسرا کون ہے؟ یہی سورۃ الفاتحہ میں کون ہے؟ مغضوب علیہم، ترمذی کی روایت ہے، اور بھی ابن ابی حاتم ذکر کرتے ہیں، اس سے مراد یہود ہیں جن پر غضب ہوا، اور جو بھٹک گئے راستے سے کون ہے؟ نصارہ. تو جب میری امت ان کے راستے پر چلے گی، آخری وقت میں سب سے ڈینجر چیز کیا ہے؟ اولیاء کی محبت اور تعظیم میں ان کی قبروں کو عبادت گاہ معبود بنا لینا، آخری وقت میں اس کی فکر ہے. اور آج ہم یہ کریں تو ہم بیوقوف ہیں. کیا درگاہ کا شرک بول رہے بار بار؟ دوسرا بھی تو بولو. یہ نکلا نہیں اب تک، اتنا ماڈرن زمانہ آ کے بھی کمپیوٹر لے کے پھر شرک ثابت کر رہے لوگ، اسلامک سافٹ ویئر لے کے پھر وہی دلیل دے. ماڈرن شرک، نئے دلائل، بیماری پرانی اور اس کے دلائل نئے. آج اس کو چھوڑ کے ہم دوسری چیزوں میں، سیاست میں لوگوں کو لگائیں، جبکہ مسلمان آج قبر پرستی میں مبتلا ہے. تو یہ بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، بولیں گے بس کرو، ابھی تمہارا وہ درگاہ والا، یہ والا سب چھوڑو، ابھی وہ گیا پرانے زمانے کا ہے، اب نیا شرک اس کے بارے میں بولو گورنمنٹ، پھر کیا کرو لڑو گورنمنٹ سے، پھر کیا کرو اندر جاؤ، پھر ہیرو بن کے باہر آؤ یا آؤ ہی مت، اور سب لوگوں کو بھڑکاؤ، ذہن بگاڑو ان کے، اور پھر گھر والوں کے بارے میں مت سوچو، رشتے داروں کے بارے میں مت سوچو، بیوی بچوں کے بارے میں مت سوچو، آخرت کے بارے میں بھی مت سوچو، اسی میں پڑ جاؤ، صبح اٹھے نیوز پیپر پڑھو، تلاوت تمہاری شروع کی وہی رہے گی، نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ صبح تلاوت کس کی ہوتی ہے؟ ٹائمس آف انڈیا یا انقلاب یا جو بھی نیوز پیپر ہیں اس کی تلاوت ہو رہی ہے، کون سی سورہ ہے، ساری صورتیں چل رہی اس کے اندر ہے، یہ کام چلتا ہے۔ بیٹھیں گے دینی مذاکرے مسجد میں بھی بیٹھیں گے، ایران میں ایسا ہوا، اس نے وہاں سے حملہ کرنا چاہیے تھا، فلاں ملک میں ایسا ہوا، یہ ہونا چاہیے تھا، صبح سے شام تک وہی، تھوڑا ہوتا آدمی سمجھ سکتا ہے۔ شرک اور کفر میں امت آج جا رہی ہے، وہ چھوڑ کے آدمی صبح سے شام تک اسی میں پڑا رہتا ہے۔ دیکھیے امت کے حالات کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں دل میں درد رکھنا اور اس بارے میں گفتگو کرنا یہ غلط نہیں ہے، ہم اس کے خلاف نہیں، ہم بھی خود کرتے ہیں، لیکن ساری چیزیں چھوڑ کے صرف سیاست کو مقصود بنا لینا اور اسی پہ بات چیت دن بھر کرنا، چائے کی پیالیوں پہ، ہوٹلوں میں بیٹھ کے، اور ہوا کہ تو تیرے گھر کو، میں میرے گھر کو، پھر بیوی بچوں میں جا کے کھا پی کے بریانی اچھی ایک دم اچھے سے نیند سونے کا، پھر اگلے دن اٹھنے کا، پھر وہی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ صرف باتوں کو آدمی دین کا اور عمل کا قائم مقام بنا لے اور باتوں کا غازی بنے لیکن نمازی نہیں بنے۔ بیٹھا ہے ہوٹل میں پورا عصر سے لے کے عشاء تک بیٹھا ہے، کیا کر رہا؟ امت کے حالات پر تبصرہ کرتا ہے، اور نماز، نماز غائب، نمازوں کا کوئی پتہ نہیں، لیکن یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ فلانا ملک میں ایسا، اس کی حکومت وہاں سے حملہ کرنا چاہیے تھا، اچھا کمانڈر ہی، جنرل ہے، بہت بڑا، گھر پہ جائے گا بیوی بولے گی کھانا خود گرم کر کے کھا لو، میں تمہاری نوکرانی نہیں، ٹھیک ہے جو حکم ہے سرکار، گھر میں نہیں چلتی اس کی، لیکن باہر، باہر گویا کہ ملک کا نہیں دنیا کا پریزیڈنٹ ہے یہ، لیکن گھر میں بچے اس کی نہیں سنتے، بیوی اس کی نہیں سنتی، گھر میں اس کی حکومت نہیں ہے، اور بات کہاں کی کر رہا ہے؟ یو این میں ایسا ہونا چاہیے تھا، اگر میں ہوتا تو ایسا کرتا، تو اچھا ہے تو نہیں ہے، جیسا تیرے گھر میں ہے ویسا وہاں بھی ہوتا، سب چپ بیٹھے بیٹھو، شادی آئی جاؤ مسجد میں، جنازہ پیچھے بیٹھو، نہ شادی میں اس کی چلتی ہے نہ جنازے میں چلتا ہے، نہ باپ کی میت میں اس کی چلتی ہے نہ بیٹے کی شادی میں چلتی ہے، نہ اوپر نہ نیچے چلتی نہیں، اس کی اپنی شادی میں کہاں چلی تھی، اس کی اپنی شادی میں بھی اس کی نہیں چلی، گھوڑے پہ بھی بیٹھا، بینڈ بھی آیا، سب آیا اس کے، اس میں کتنے لوگ ہیں ان کی اپنی زندگیوں میں دین نافذ وہ نہیں کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں نافذ کرنے کی باتیں کر کے نوجوانوں کو بھڑکانا اور جھگڑوں پہ لانا یہ مناسب نہیں ہے۔ کرنے کا کام آدمی عقل مندی سے کرے، سب سے پہلا کام زندگیوں سے شرک اور کفر کو نکالنا ہے، اس کے بغیر آپ باقی چیزیں اگر کہتے ہیں اور اس چیز میں مسلمانوں کو ڈالتے ہیں، آپ امت کے ساتھ میں خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں، امت کو مصیبت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری تفصیلات اس کی ہیں، انشاءاللہ دوسرے درسوں میں ہم دیکھیں گے۔ اس حدیث میں ہم نے یہ سمجھا کہ اسلام جب واقعی زندگی میں آتا ہے آدمی دوسروں کے لیے سلامتی والا بنتا ہے، ایمان واقعی زندگی میں اس کے دل میں آتا ہے اور پوری زندگی میں آتا ہے، اعمال میں آتا ہے، تو پھر آدمی دوسروں کے لیے امن والا بنتا ہے۔ تو اسلام اور ایمان، یہ سلامتی اور امن، ان دونوں چیزوں سے جڑے ہوئے الفاظ ہیں۔ کسی غیر مسلم کو سمجھاتے وقت میں آپ یہ حدیث بیان کر سکتے ہیں، دیکھیے ہم چاہتے ہیں سلامتی، ہم چاہتے ہیں امن، اسلام کا ورڈ آپ دیکھو اور ایمان کا ورڈ دیکھو، حدیث میں ہمارے پروفٹ نے ہم کو یہ بتایا، ہمارے نبی نے بتایا کہ اسلام سے سلامتی لوگوں کو آدمی دینا چاہیے، واقعی مسلم وہ ہیں اور مومن وہ ہیں ایمان والا جو لوگوں کے لیے امن والا بن جائے، ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے، ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے۔ آج کل بہت سارے جو بولنے والے بےچارے یہ بول رہے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ وہ ٹیررسٹ بنے، کون بولا آپ کو یہ کہاں سے لایا آپ؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ عقل میں بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں. یہ کنفیوز کو اور کنفیوز کرنے والا معاملہ ہے. غیر مسلم دیکھ رہے ٹیررسٹ ہے اس میں, اور ہم بتا رہے ہیں ان کو کہ مسلمان ٹیررسٹ بننا چاہیے. اس کو چور دیکھ کے ڈرے, اس کو ڈاکو دیکھ کے ڈرے, اس کو غلط لوگ دیکھ کے ڈرے, نہیں سمجھے گا لوگوں کو. آپ آسان کرو ان کو اور کنفیوز مت کرو ان کو. یہ بتاؤ ان کو کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا ان کو کہ مسلمان امن والا, سلامتی والا بنے, مومن امن والا بنے. یہ بتا رہے ہیں ہمارے نبی ہم کو, امن اور سلامتی بتا رہے ہیں, امن اور شانتی بتا رہے ہیں. یہ حدیث ایک آدمی سنے گا فوراً ملے گا واقعی کتنی صحیح بات ہے کہ جو بیسک ورڈ ہے ایک مسلمان کے لیے مسلم مؤمن, اس کا تقاضا ہے سلامتی اور امن. اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے, اس کے نام پہ سے نکلتا ہی ہے. یہ اسلام کا تقاضا ہے, اس کے میننگ نہیں ہے, یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے, اس کے نتیجہ ہے. تو یہ حدیث ہم بتا سکتے ہیں لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اسلام کون سا دین ہے, امن اور سلامتی والا. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. مزید انشاءاللہ اس بارے میں دوسرے دلائل ہم اگلے ہفتے میں دیکھیں گے.